यह भी तो हम उन्हीं की लेते हैं ना जिनसे हमें मोहब्बत होती है। आगे आप देखेंगे कि अल्लाह की मोहब्बतों की बड़ी बातें होंगी। पहला एक पारा ही छठा पारा ही शुरू होता है, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, नहीं सॉरी छठा पारा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सु इल्ला मन जुलिम। तो अल्लाह की मोहब्बत बंदा मोमिन के लिए एक दौलत होती है, एक बहुत बड़ी दौलत होती है। इसको पाने के लिए वो नबी सल्लम के तरीकों पे चलता है। और जिस तरह के लोग सिंगर्स और मॉडल्स और एडवर्टाइजिंग कम जो भी लोग करते हैं उनके पीछे चलते हैं, कोई बोल बोल के नहीं मुंह से बताता कि अच्छा हमें मानो ना मानो, लेकिन जिनको वो अच्छे लगते हैं वो उनको देखते हैं। आप देखिए कि आज दुनिया में जो मशरूब आम है ना, बहुत सारे मशरूब आम है, जिसमें एक काले रंग का मशरूब ऐसा है कि जिसको बाज लोग अपनी जिंदगी कहते हैं। आपको पता है कि ये कैसे शुरू हुआ था? जब ये चीज बनी थी तो कई साल तक लोगों ने ज़ुख़रुफ़ अल्कौल के अंदर थोड़ी सी इसकी बातें, लेकिन सिर्फ आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ कि इत्तबा का कितना गहरा असर होता है। आखिर जब वो कंपनियां बैंक करप्ट होने लगी और उनको लगा कि हमारा प्रोडक्ट लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उस वक्त फिर किसी के मशवरे के साथ कि आप ऐसा करें कि ये सोडे के कैन जो है ये फेमस गुलकार अदाकार उनके हाथों में दिखाएं और वो लोगों को पीता हुआ दिखाएं। ये सिगरेट, आपको क्या पता है कि ये सिगरेट लोग पहले पीते थे? कौन है जो अपने लिए जहर ले? तो वो उन्होंने फिर हायर किया एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, और ये चीजें वो उनको कर करके दिखा रहे थे, जिसकी बुनियाद पे फिर ये चीजें पब्लिसाइज हुई। बस लोगों ने सोचा कि हीरो सिगरेट पीता हुआ कैसा लगता है, तो मैं कोई किसी हीरो से कम हूं। तो हम सब मुसलमानों के लिए ये नुकता है। अब देखिए कि सारा साल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का है, इताअत का भी है, इसमें कोई दिन रात
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد।
बस दुआ है कि ये कुरान हकीकत में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। एक छोटी सी करेक्शन भी थी कि कल मैंने लेसन का नंबर गलत बोल दिया, ऐसे ठीक थी लेसन का नंबर गलत था, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी दोबारा बोलती हूँ और उसके बाद फिर हम आज के सबक पे चलेंगे इंशाल्लाह। अभी भी आपको उनको पेज पलटने की आवाजें आती हैं, इस समय कोई भी शोर पुख्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं टाइम लगेगा, लेकिन उसको चेक करते रहा करें, आप देखेंगे कि एक वक्त से आप लोगों को आएंगी। ठीक है, चलिए मैं सबक का पहले पुराना नंबर बोलती हूँ। सबक नंबर 40 आयत नंबर सबक नंबर 40 आयत नंबर 23 से 32 सूरत आल इमरान, लेसन नंबर 40 आयत नंबर 23 से 32 सूरत आल इमरान। चलिए ये तो करेक्शन थी, इसको हम इंशाल्लाह एडिटिंग में नजर लगाएंगे। आप चलते हैं आज के सबक। आप चेक करेंगे उधर आपके लिए तो मैं ओके, आप छोड़ी जैसे तो मैं देखती محمد قرآن صلی على رسول الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَأَخْلِ رَبِّ يَسْرْ وَلَعَفِ يَسْرْ وَتِمَّ بِالْخَيْرِ
جی رما بتا دیجئے گا وہاں ٹھیک ہے بس. سبق نمبر 41 آیت نمبر 30 آپ لوگ کیوں بولتے ہیں سر. سبق نمبر 41 آیت نمبر 33 سے 44 سورۃ آل عمران. لیسن نمبر 41 آیت نمبر 33 ٹو 44 سورۃ آل عمران. براہ راست آیتوں پہ چلنے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ. اور آج کا سبق بہت خوبصورت, بہت اہم اور ہم سب کی بہت ساری توجہ چاہتا ہے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خاص طور پہ جن میں تھوڑی سی ہسٹری آتی ہے اس وقت آپ کو بہت بوجھل لگتا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ انہی کی روشنی میں آپ قرآن کو سمجھیں گے. جب ہم قرآن پاک کے سیاق و سباق یعنی اس کے کانٹینٹ, تو یقین کیجئے کہ ہم کنفیوژن زیادہ کریٹ کرتے ہیں اصل کی بجائے. تو چاہوں گی کہ آج کی آیتوں کا تھوڑا سا آپ کو شان نزول بھی بتاؤں اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. سورۃ آل عمران کے انٹروڈکشن میں یہ بات ہو چکی کہ جس طرح سورۃ البقرہ کے دو حصے ہیں, فرسٹ نصف اول جو ہے اس میں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے یہودی گروپ سے خطاب تھا, اور نصف ثانی جو تھا اس میں مسلمانوں کو کچھ قوانین دیے گئے. بالکل اسی طرح سورت آل عمران بھی دو امتوں کی سورت ہے, سورت الامتین. فرق اتنا ہے کہ سورت بقرہ میں ایک امت یہود کی تھی اور دوسری امت مسلمانوں کی تھی. اسی طرح سے سورت آل عمران میں ایک امت مسلمانوں کی ہے, تو ان کے مقابلے پہ دوسری امت جو ہے یہ اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کی ہے. اور یہ سب ہم سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں صراط المستقیم, کہ اللہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ آیت 1 سے 32 ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ جس طرح سورۃ البقرہ کے پہلے چند رکوع جو تھے وہ تمہیدی تھے, اس میں مسلموں انسانوں کے مختلف گروہ بتائیں گے. اسی طرح سورۃ آل عمران کے شروع کے 32 آیتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تمہید باندھ دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے, کیسے ہے, دنیا کی کیا حقیقت ہے, خواہشات کا غلبہ. آج جو ہمارا سبق ہے یہ آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے. اگر تو آیت نمبر 33 سے اب سورۃ البقرہ کا سیکنڈ پورشن, سورۃ آل عمران کا سیکنڈ پورشن شروع ہوتا ہے. یہ آیات جو ہیں یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. 9 ہجری کا لفظ جب بھی آئے تو ایک مسلمان کا اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ فوراً اس کو یاد آ جائے, اچھا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, مدینہ پہلا تو ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اعلان کروا دیا گیا کہ اب اس سال کے بعد کوئی مشرک یہاں برہنہ طواف نہیں کرے گا. یہ سب بات چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں جا کر آگے. لیکن اس میں ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں نے پورے غلبے کا اظہار تھا. آپ کہہ لیجئے کہ سن 9 ہجری تک مسلمانوں کا غلبہ پوری طرح سے ہو چکا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین اقرا بسم ربک اللذی سے شروع کیا اور اس وقت لوگوں نے اس کو بالکل نہ مانا, لیکن تقریباً 21 سال گزرنے کے بعد اب چاروں طرف اس دین کی دھاک تھی. جب مکہ میں مشرکین کو روکا گیا تو ارد گرد کے جو لوگ تھے جس میں اہل کتاب کے مختلف گروہ تھے, ان کو بھی اس بات کی اب فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی کا رخ ہماری طرف بھی ہوگا. لہذا اب ضرورت ہی صحیح ہے کہ کسی مسلمان ملک میں جب کوئی اقلیت یعنی منورٹیز میں سے کوئی رہنا چاہے تو اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو مدینہ کے ارد گرد کچھ جگہیں تھیں جس میں کچھ نام آپ پڑھتے ہیں, حجاز کا پڑھتے ہیں, تہامہ وادی ہے, لیکن نجران نام کی ایک بستی تھی, یہاں عیسائی تھے. اب میں آپ کو نجران کی ڈیٹیلز بتاؤں مزہ تو آپ کو بہت آئے گا, لیکن پھر آپ کی توجہ اس طرف چلی جائے گی. لیکن بس یہ سمجھیے کہ مدینہ کے جنوب کی سائٹ میں نجران نام کا ایک شہر تھا, حجاز اور یمن کے بیچ کی یہ جگہ تھی. 73 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. بالکل آپ ایسے سوچئے کہ جیسے آپ کہتے ہیں یو کے, تو یو کے کے اندر پھر آپ کو لندن ملتا ہے, پھر لندن کے اندر آپ کو کہیں ویمبلے ملتا ہے, کہیں آپ کو ہیرو ملتا ہے, کہیں کوئی دوسرا جگہ ملتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز تھے 73 بن کی فوج تھی, یعنی وہ مرد جو جنگ کرنے کے قابل تھے. آبادی تقریباً ان کی 6 سے 7 لاکھ تھی. اب آپ ذرا سوچئے جو روح آپ کو اس میں ملے گی نا وہ کیا ہے کہ ابھی مسلمان بالکل تھوڑے سے مکہ اور مدینہ میں چند سو چند ہزار لاکھ چلو, اور دور بیٹھے لوگ خوف زدہ ہیں کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے اقدامات کر لینے چاہیے کہ کہیں مسلمان ہماری طرف نہ آئیں. لہذا یہ قوم جو نجران میں تھے کرسچینز تھے, اور اگر آپ لفظ نجران سنیں نا تو یاد رکھیے کہ نجران کے نام کے ساتھ اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں. اگر میں بھی آپ سے خود پوچھوں نا تو شاید آپ ایک بھی نہ بتا سکیں, لیکن جب میں آپ کو صرف نام لوں گی تو آپ کو پوری پوری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ نجران کی کیا حیثیت تھی. اب آج جیسے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان امریکہ چائنا کینیڈا ہمیں مسلمان آباد ہے, یہ مسلمان ٹاؤن ہے, مکہ مسلمان ہو چکا, اب ارد گرد کی بستیاں ساتھ ایسی کہ جیسے پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے یا پاکستان کے ساتھ اگر سری لنکا ہے, تو ان لوگوں کے دلوں میں اب یہ خوف تھا کہ یہ ہمارے قریب ہے اور کہیں ہم نے کوئی اونچ نیچ کر دی تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے. لہٰذا انہوں نے وہاں سے ایک گروپ تیار کیا, کہتے ہیں کہ اتنا آرگنائز یہ گروپ تھا جس طرح ٹرینٹی تسلیس کرسچینز کے اندر آ چکی تھی, اسی طرح ان کی جو سیٹنگ تھی نا, یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کا جو انتظام کا طریقہ تھا اس میں بھی 3 بڑے ان کے سردار تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ آج بھی آرگنائز لوگ ہیں, یہ شروع سے آرگنائز ہیں تبھی دنیا میں بھی کامیابی کرتے ہیں. ایک ان کا سردار جو تھا وہ آپ کہہ لیجئے کہ جس کو آج کی زبان کی ٹنگ کی سیاسی معاملات کو دیکھتا تھا, دوسرا ان کا سوشل لیڈر تھا, وزیر کہہ لیں سوشل وزیر کہہ لیں یا پریزیڈنٹ, اور تیسرا ان کا ریلیجس لیڈر تھا. تین گروہوں میں تین سرداروں کی سمجھے کہ مائیت میں تقریباً 70 کے قریب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جب آئے تو پوری شان کے ساتھ آئے, خوبصورت سواریوں پہ نپے تلے, آرگنائز, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنا زیادہ پر شکو یعنی بہت پریسٹیجیس قسم کا کوئی گروپ نہیں دیکھا تھا کہ جو مسجد نبوی میں آیا ہو. اور ان میں سے جو ایک خاص طور پہ ان کا بڑا تھا جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کا مذہبی لیڈر تھا, حارث ابن علقمہ اس کا نام تھا, کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا نا یہ اصل میں عرب سے تھا, لیکن عرب سے ہونے کے باوجود یہ دور جب گیا تو کرسچنز کے زیر نجران کی بھی جو اس وقت اتنی ضرورت نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال نجران چھوٹی سی بستی تھی اور روم سلطنت روما کے انڈر آ چکی تھی. آپ انشاءاللہ سورۃ بروج میں پڑھیں گے ایک واقعہ اصحاب الاحدود, نجران کے ساتھ بالکل یمن لگتا تھا, یمن میں ایک یہودی بادشاہ تھا جس کا نام زو نواز تھا. ایک دور ایسا آیا کہ اس نے سب کو زبردستی یہودی بنانا چاہا, جب لوگوں نے انکار کیا تو اس نے لوگوں کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا. آپ پڑھیں گے سورۃ بروج کا ترجمہ تو آتا ہی ہوگا نا کہ نہیں آتا, کہ جس میں پورے وہ ایک بچہ بھی تھا جس کو انہوں نے بار بار مارنے کی کوشش کی اور وہ اس کو مارنے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے, جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا آپ کو بات کافی سمجھ آ جائے گی. تو زو نواز یہودی نے جب نجران پہ حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں کو مارا, اور کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی کرسچینٹی کا اتنا بگاڑ کا نہیں تھا, حضرت عیسیٰ کو دنیا سے بگاڑ نہیں تھا جو آج دکھتا ہے. بہرحال اس وقت پھر ان کی اس طرح سے سیٹنگ ہوئی کہ سلطنت روم کے ساتھ نجران مل گیا, اور گویا کہ جیسے آج کی ایک سپر پاور نے ایک چھوٹے ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب یہ واقعہ نجران سے تعلق رکھتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور واقعہ اصحاب الفیل, اللہ تعالیٰ سورۃ فیل میں کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا, وہ کہاں سے ہوا تھا؟ ابرہا نام کے ایک شخص نے, ابرہا کون تھا؟ وہ بھی یمن کا ایک گورنر تھا. تو گویا کہ یہ وہ جگہ تھی, یہ وہ علاقہ ہے جدھر ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں عیسائیوں کا غلبہ تھا. آج کے دور کی سپر پاورز میں سے ایک مثال لے لیجئے. اب یہ سپر پاور چھوٹی سی نومولود نیو مسلم سٹیٹ کے پاس آتی ہے, کیا چیز لے کے آتی تھی لوگوں کو, کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب تھا؟ کتاب سے جڑے ہوئے تھے. ایک بات اللہ کی سونے جس کو آپ کہنے تھے کہ پتھر پہ لکیر کی طرح, جس دور کے مسلمان اپنی کتاب پہ عمل کریں گے, اپنی کتاب کو مانیں گے, اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے, اس جگہ مسلمانوں کا روب ہوگا کفار کے دل میں. آپ سوچتے ہیں نا کہ آج اتنی بڑی بڑی راستے ہیں اور ان کے پاس انرجی ہے اور اٹامک بومز ہیں اور نیوکلئر ہیں اور یہ شٹل بھیجتے ہیں اور یہ صرف ایک پرسپشن ہے. اصل آج مسلمان کمزور اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اٹامک انرجی نہیں, ان کے پاس نیوکلئر بومب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج نیوکلئر بومب سے بھی بڑی طاقت اور ان تمام چیزوں کے کنٹرول جس ذات کے ہاتھ میں, اس سے مسلمان کٹے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ بڑے بڑے بومبز کو بلاس کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ تو صرف وقتی تھا, لیکن یہ قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اور مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ الحمدللہ لوگ ڈرتے ہیں. یہی جو ان کا ابو حارث القمہ مذہبی لیڈر تھا, کیسے پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ وفد نکلا نجران سے کہ ہم مسلمانوں سے جا کے نیگوسیشن کریں, ذرا اللہ کے نبی کو کوئی تحفے تحائف دیں, ذرا ہم ان سے کوئی معاہدہ کر کے آئیں. اس کا چھوٹا بھائی قرص بن القمہ بھی موجود تھا, اس کی سواری کو ٹھوکر لگی. اب آپ امیجینیشن میں لائیں کہ وہ نکل رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے اور ایک قافلہ تیار ہے اور اس عیسائی کی سواری کو ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو جیسے ہر زبان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں, اس نے کہہ دیا تائس العباد, دور رہنے والا تباہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نعوذ باللہ, تائسہ کہتے ہیں تمہارے کو. تو یہ جو شخص تھا القمہ, ان کا مذہبی لیڈر یعنی ان کا مولوی, ایک دم کہنے لگا مک تیری ماں تباہ ہو. تو وہ محمد کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم خلاف ہیں, تو اس نے کہا کہ تم اتنا غصے میں کیوں آگئے ہو کہ تم نے میری ماں کو برا کہہ دیا. کہنے لگا دیکھو تمہیں پتہ ہے وہ دور والا تباہ نہیں ہوا, نہیں ہوگا, وہ نبی ہے. کہنے کہا وہ نبی ہے؟ کہا نبی ہے. تو کہا پھر ہم اس کو مانتے کیوں نہیں؟ دیکھیں جس کو دل سے مانتے تھے کہ نبی ہے, یہ سچا ہے, اس کے پاس علم موجود ہے, سب ہے, تو پھر اسی کے ساتھ جا کے مقابلے بازی کرتے تھے. تو کہا بھی پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہیں گے اس لیے نہیں مانتے کہ اگر آج ہم نے اس کو مان لیا تو سلطنت روما یعنی اس وقت کی سپر پاور سے جو ہمیں اختیارات ملے ہوئے ہیں, جو مراد ملی ہوئی ہیں, جو ہمیں اس سے بیک ملتی ہے, وہ چھن جائے گی. کیا یہ آج کے مسلمان کئی ملکوں کا حال نہیں ہے؟ آپ ہسٹری پڑھا کریں, آپ کا خون گرم ہو جائے گا. اس طرح مسلمان ہر دور میں ہوئے. اور آپ یہ صرف ایک پہچان نہیں ہے, حبشی کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا اللہ کے نبی کے خطوط کے ساتھ, مسلمان ہو گیا, پہچان گیا, آپ کو تحفے بھی دیے, آپ کو ایک لونڈی بھی دی جس سے بطن سے پھر آپ کا بیٹا پیدا ہوا, دلدل نام کا اللہ کے نبی کا گھوڑا اس نے دیا, سب تحفے تحائف دیے. کہا اچھا بتائیے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہہ دیا ایک دفعہ, جو ہی اس نے کہا کہ ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے تو اس کے دربار میں شور مچ گیا. یہ کیا یہ کیا؟ تو کہا نہیں نہیں میں تمہیں ازما رہا تھا, نہیں نہیں میں تمہارے دین پہ ہوں. صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مکوکس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا, نجاشی نے کر لیا تھا. وہ حبشہ میں فوت ہوا اور اللہ کے نبی مدینہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھے ہیں کہ تمہارے بھائی کا حبشہ میں انتقال ہوا ہے. تو یاد رکھیے پیچھے ہم نے پڑھا زینا للناس حب الشہوات, اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء. تو یاد رکھیے یہ کبھی بادشاہیاں بچانے کے لیے لوگ دین کو چھوڑتے ہیں, کبھی دنیا بچانے کے لیے. تو یہاں اب ہم آج اس قافلے کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے ان سے کیسے بات کی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ. اتر کی بھی بات آتی ہے لیکن بہت آرگنائز تھے, مسجد نبوی میں آئے, اپنے طریقے سے انہوں نے عبادت کی. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کے اپنے طریقے سے نماز پڑھیں تو لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کوئی بت کو پوچھ لیا. اللہ کے نبی کی مسجد, مسجد نبوی جو اس زمین پہ خانہ کعبہ کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے, اس میں آ کے عیسائیوں نے اپنے طریقے سے عبادت کی. پہلے آپ لوگوں کو قریب تو کریں, اب یہ نہیں کہ آپ بھی ان کے طریقوں پہ عبادت شروع ہو جائیں. صرف وہ ایک بیریئر جو آج ہم مسلمانوں نے اپنے اور نان مسلم کے بیچ میں رکھا ہے نا, پہلے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آئے پھر طریقے سے بات کی کہ یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا پھر ذمی بن کے یعنی منورٹیز بن کر آپ کو کوئی جزیہ دینا قبول کر کے, یعنی ایک نیگوسیشن ہوگی. یہ اب جو ہم آیتیں پڑھنے لگے ہیں, اب اس کو سنتے وقت بھی آپ دیکھیے گا کہ کسی نان مسلم کو تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہے. कि हम तो कहते हैं आते ही, अल्लाह उनको उनकी हिस्ट्री सुना रहा है. बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जो इस सैटरडे हमने एक्सपीरियंस किया अल्लाह की तौफीक से, बिल्कुल वही सिनेरियो बना हुआ है कि कैसे उनको उनकी कहानियां सुनाओ, और वो हैरान हो रहे थे अल्लाह के नबी की जुबान से ये बातें सुनते हुए. तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह ताला क्रिश्चियंस के दिल में जो हजरत ईसा और बीबी मरियम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनका भी तस्करा पढ़ेंगे. दूसरी चीज आज के सबक में जो हमारे सामने आने वाली है वो है कि अल्लाह किनको चुनता है. आज हम देखेंगे इंशाल्लाह चुनाव किनका होता है, और फिर हम खुद फैसले करेंगे कि हम क्या चाहते हैं. और खास तौर पे इस सबक में हम देखेंगे कि दुआ की कबूलियत के लिए क्या चीजें इंसान के लिए लाजमी है, और खास तौर पे फिर जवानी की इबादत उसके क्या असरात है. इंशाल्लाह सबक लेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह का सबक है. और जैसा कि आपको कल भी मैंने जिक्र कर दिया था कि आज का सबक बच्चों की तरबियत, माँ और बच्चे का ताल्लुक. और आज हम औलादें आयत नंबर 33, आउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन. यकीनन अल्लाह ने चुन लिया. देखिएगा अल्लाह के चुनाव की बात है. इस्तफा का लफ्ज़ सफीयुन से है, स्वात फाया सफिया चुनी हुई औरत, सफाई का लफ्ज़ भी इसी से है, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो हम चीजें चुन चुन के इधर से उधर कर रहे होते हैं और उधर से इधर कर रहे होते हैं. चुनाव के लिए अरबी जुबान में दो तीन लफ्ज आते हैं, एक इज्तवा का लफ्ज है, यहाँ इस्तफा का लफ्ज है. बस फर्क ऐसे समझ लीजिए कि एक होता है लफ्ज चूज, इंग्लिश में लिखेंगे तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा आएगी. एक लिखिए टू चूज और एक लिखिए टू सिलेक्ट. क्या फर्क है दोनों का देखिए. सिलेक्शन कैसे किसी एक को सिलेक्ट किया उसकी क्वालिफिकेशन की बेस पे, इतनी बात क्लियर है ठीक है. दूसरी चीज होती है टू चूज. बहुत सारी चीजें थी, आप गए मार्केट में, आपको 10 जोड़ों में से एक कपड़ा आपने चूज किया. यानी सिलेक्ट करने का लफ्ज चूज करने के लफ्ज से बड़ा है, ये मुराद है. इस दफा का मानी कहते हैं मुंतखब किया, चुन लिया, अल्लाह ने उनको चुन लिया. यानी आदम के अंदर कोई गुण था कि अल्लाह ने आदम को चुना, नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को तमाम जहानों पर चुन लिया. यहां देखिए कि चुनाव की बात है, हम सब अपने ऊपर लेके सोचें. हम बहुत ज्यादा दुनिया में इस चीज की ख्वाहिश रखते हैं. कोई ये कहता ना कि मेरे दिल में ये नहीं है तो झूठ बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन देखा जाए तो बच्चे में भी, बचपन से भी प्रोमिनेंट होने की और बड़ा होने की ख्वाहिश होती है. बच्चे के हमें अप्रिशिएट करो, कोई अच्छा कपड़ा पहने तो एक दफा सबको दिखा रहे होते हैं ना. तो दुनिया में अल्लाह चुनाव कैसे करता है, पहला सवाल ये कि आदम और नूह और सबको कैसे चुना. तो आप देखिए कि आदम का चुनाव क्या था, अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया, ये एक बहुत खास बात थी जो बाकी लोगों के साथ नहीं थी ठीक है. फिर दूसरी बात यह है कि फरिश्तों से सजदा करवाया, ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं. फिर इसी तरह आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी. फिर अल्लाह आदम अलस्मा कुल्लाह, सारे के सारी चीज, सारी चीजों का इल्म दे दिया. फिर कुल नदखुलू, दाखिल हो जाओ जन्नत में, आदम को और हवा को कहा कि जन्नत में चले जाओ. फिर कैसे चुना अल्लाह ने, फताब अलैहि, फिर उनकी तौबा कबूल की जब उन्होंने रब्बना ज़लमना अनफुसना का. फिर आदम का चुनाव और क्या था दुनिया में, उनको नबी बनाया. आदम चलते हजरत नूह पे, हजरत नूह को कैसे चुना. फिर आप देखेंगे कि हम अपने चुनाव का भी मेयार देखेंगे कि कब कोई मिस वर्ल्ड बनती है और कब कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आते हैं. दुनिया के भी चुनाव है ना, किसी को दुनिया में चुनाव करता देखें तो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं. आप देखेंगे इन सब के अंदर जो कॉमन थिंग है कि अल्लाह ने इन सब को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया. आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव किसी को अल्लाह के अपने दीन के काम करने की तौफीक देना. देखिए इस वक्त आप पढ़ने आए हैं, ये आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने मौका दिया. नमाज दिन ब दिन ठीक होगी, रोजा दिन ब दिन ठीक होगा, आपको एहसास पैदा होगा, मामला संवरते जाएंगे. आपके पास पूरी चॉइस मौजूद है कि आप इस कोर्स के बाद एक लफ्ज आगे ना सीखे. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इसमें कम अज कम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे. आम जिंदगी के सवाल سوال جواب کے حل جواب. مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ کے نبی کا بھی نام ہے, لقب ہے آپ کا کہ چنے ہوئے. تو پھر اس کے لیے انسان کو کچھ قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے وہ پیریڈ کے جو ہے لمبا طویل ہے, لیکن اس کا اینڈ بڑا خوبصورت ہے. کل کسی سے بات ہو رہی تھی ایسی میسج میں, تو کورس بڑے شوق سے کر رہی ہیں, تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ طویل ترین عمر دی تھی. 1000 سال ان کی عمر تھی. یہ خرق عادت ہے, یعنی آپ کہیں کہ یہ آؤٹ آف دی روٹین ہے. اللہ نے لمبی عمریں, یہ ایک تو معجزہ بھی تھا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو دین کے کام کرتے ہیں اللہ ان کو صحت بھی دے دیتا ہے, عمر بھی لمبی کر دیتا ہے, وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے. وجہ کیا کہ ہم نے دین کے کام کے ساتھ ہمیشہ بوڑھے لوگوں کا تصور کیا ہوتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں اچھا کوئی ہوگا 60-70 سال 80 سال کا بوڑھا جو ہمیں دین کی بات بتائے گا. حالانکہ یہ نہیں پتا, آپ جوانی میں دین کی عبادت شروع کر دیں. اگر آپ کا سفر یہ جوانیوں کا شروع ہو گیا, یقین کیجئے کہ آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بالکل پورے شعور اور سر صدر سے کہتی ہوں. یہ جو ہمارا سب سے چھوٹا گروپ ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. آپ سب میں سے یہ سب سے زیادہ چنے جائیں گے اسی کورس میں, آپ دیکھ لیں گے. شرط ایک ہی آتے رہے, اور جو چھوڑنے ہیں نا وہ 10-12 سے پہلے چھوڑ بھی دیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. ہر ایک یہاں اپنے لیے دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا اتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگر جمے رہے, اگر یہ اپنے اوپر نفس پہ قابو پا کے جو قربانیاں دیں, جو سکول چھوڑے, کالج چھوڑے, جاب چھوڑے, جمے رہے, آپ یہ پورے سینکڑوں لوگوں سے یہ اوپر چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو آج یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ کر سکتی ہوں. جوانی میں جس کو اللہ چن لیتا ہے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا شیوہ ہوتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 60 سجدوں سے بڑا ہے. آپ بوڑھے نہیں ہوں گے کبھی بھی, کیونکہ آپ کا دل زندہ ہے. جب کسی پودے کو مسلسل پانی ملتا رہتا ہے تو وہ فریش رہتا ہے, آپ اس کو پانی دینا چھوڑتے ہیں تو مرجھاتا ہے. تو جب جوانی میں آپ کو علم کا پانی ملا اور یہ ملتا جائے گا, آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے. یقین کریں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت جب اس دفعہ میں گئی اور ہماری تکمیل تھی سورت البقرہ کی. وہ سسٹر 2-3 سال پہلے میرے ساتھ آئی تھی, ارم نے دیکھی ہوئی ہے, رضوانہ نے دیکھی ہوئی ہے, صدف نے دیکھی ہوئی ہے. اور اس دفعہ جب وہ, اب ہر جگہ جہاں درس ہوتا ہے تو میں پہلے اس کو موقع دیتی ہوں کہ بیٹا آپ نورویجین میں بولو, 15 منٹ اس کے ہوتے ہیں, باقی ٹائم میرا ہوتا ہے. یقین کریں کہ اللہ اس کو نظر سے بچائے, میں اس کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی. چھوٹی سی پتلی لگتی ہے پڑھاتی ہوئی, اور سب اس کو کہتے ہیں ہماری چھوٹی استاذ ہے, اور اتنی سی ہے, وہ بچی ہے بالکل. ایسی اللہ نے اس کو شکل صورت اور اپنا رکھ رکھاؤ بھی دیا ہوا ہے, ماشاء اللہ. اس وقت میں نے کہا کہ چنی گئی تو بتاؤ. اب مجھے وہ جب ملتی ہے اور جب بات کرتی ہے نا, تو مجھے اس کے اندر وہ چیز محسوس ہوتی ہے جو اس کے پڑھنے کے دوران نہیں ہوتی تھی. وہ خود کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں. تو یاد رکھیے کہ یہ مانگیے کہ اللہ ہمیں چن لے. اللہ جیسے آدم کو چنا, جیسے نوح کو چنا, تو ہمیں بھی چن لے. یہ یہ کوئی زندگی ہے؟ دھکے کھانے والی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو عامت الناس ہوتے ہیں، صرف اینیمل انسٹنکٹ، صرف سروائیول کے لیے جی رہے ہیں. ایک تو نا دیکھیں دو طرح کا جینا ہے، ایک ہے دنیا کے لیے جینا، ٹھیک ہے کرتے ہیں سارے، لگے میں روٹی کپڑا مکان کے پیچھے، کیریئر جاب پڑھنا یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک انسان جب گناہوں میں پڑ جائے، شراب نشے کا دھت ہو جائے، گندی نظریں، گندی آنکھیں، گندے کپڑے، یہ کوئی زندگی ہے؟ بندہ اپنے آپ کو شیشے میں کھڑا ہو کے لان تان کرے کہ ڈوب مرو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو اتنا پیارا بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تم نے پھر اپنے آپ کو اتنے گندے کاموں میں ڈالا. ایک موقع پہ کہ ایک عالم تھے تو بزرگ تھے، تو انہوں نے کسی شرابی کو دیکھا، شراب کے نشے میں دھت کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسی قسم کی کوئی بات ہے کی کہ یہ تیرا نصیب ہے، تیری ماں نے تجھے اس لیے ٹوائلٹ کے اندر گرا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا چناؤ بہت بڑی بات ہے. جب لوگ دنیا کے لیے چنے جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی تصویریں کھینچتے ہیں، پھر ان کو انٹرویوز آتے ہیں، پھر اس کو وکٹری سٹینڈ پہ ٹک ٹک ٹک. آج کا سبق مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ اللہ جن کو چنتا ہے وہ اپنے گھر کا خادم بنا لیتا ہے. پیچھے اپنے باپ بیٹے کی بات پڑی تھی ابراہیم اور اسماعیل کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے گھر کو بناؤ اور صاف کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ اور چنووں کا ذکر کیا. کبھی آپ ان نبیوں کی زندگی کے اندر جھانک کے تو دیکھیں. حضرت نوح 950 سال، یہ دوسرا چناؤ، 1000 سال کی عمر، اور پھر چناؤ کیا تھا کہ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا موقع دینا. لکھ کے دیکھیے 950 ایئرس ایک بندہ لوگوں کو کہتا ہے خود. آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ کون سی بڑی بات ہے، بہت بڑی تبلیغی جماعت ہے آج بھی، ہم بھی تبلیغی ہیں، ہم بھی درس دیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن آپ ذرا ریزلٹس تو دیکھیے. 70 سے 80 لوگ اس 950 سال میں دین پہ آئے. ایک رف ایسٹیمیشن کر لیں آپ حضرت نوح کی زندگی کا، ہر 12 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا، صرف ایک ایوریج. کس کے اندر اتنا صبر اور حوصلہ، کیا میرے اندر اتنا صبر ہے کہ میں پڑھانے آؤں اور کوئی آئے ہی نہ، میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں کوئی سنے ہی نہ. 1 سال 2 سال 3 12 سال کے بعد کوئی ایک بندہ کے چلے لگتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں آج اللہ ان کے نام کیسے چن رہا ہے. ہماری نظر صرف کوانٹیٹی پہ ہوتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، اب کتنی کوششوں پہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے چنا نوح کو، جو تھوڑے لوگ، لیکن پھر اگلا چناؤ کیا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگوں کے باوجود کان عبدن شکورا. قرآن میں آتا ہے نوح کون تھا، عبد الشکور تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح کا اپنا نام کیا تھا؟ نوح نام نہیں تھا ان کا، نوح تو ان کا لقب تھا. اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ جس کو آپ کہیں کہ نوحہ کرنا، اس سے ان کو نوح کہا گیا کہ بہت رونے والا شخص. اصل میں ان کا نام عبد الشکور تھا، یہ شکر کرنے والا بندہ تھا. ہم کہتے ہیں فائدے نہیں، ٹیسٹ میں نمبر ہی نہیں آ رہے، اب دینے ہی نہیں، پہلے زیادہ آتے تھے اب کم آ رہے ہیں، کرنا ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو بالکل نہیں دینا چاہیے ٹیسٹ، اگر آپ آدھے آدھے نمبر کے اوپر ہمت چھوڑ کے ٹیسٹ دینا چھوڑ دیں گے تو. یاد رکھیے یہ سب چیزیں مقصد نہیں ہے، مقصد کا راستہ. ساری دنیا میں طوفان آ گیا لیکن اللہ نے نوح کو بچا لیا. سورہ ہود میں ہم ان کی سٹوری ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے لگتا ہے ایک بڈھا شخص بیٹھا کشتی بنا رہا ہے، کیل ٹھوک رہا ہے اور پاس سے لوگ گزر کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کشتی کہاں چلانی ہے جناب، ان کو نہیں پتا تھا ایک طوفان آ رہا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اپنا سگا بیٹا تک اس میں ڈوب رہا ہے اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ 60-70 بچا لیے. گویا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ایمان اور توکل پہ جو کشتیاں چاہے کمزوری کیوں نہ ہو، کوئی اسباب نہیں، اللہ ان کشتیوں کو انشاءاللہ بچا لے گا. لیکن بہت بڑے بڑے بھروسے رکھنے والے ڈوب جائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا ذکر خیر کر دیا. ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، سیکنڈ ایڈم. پہلے جیسے آدم کے ذریعے سے دنیا بنی تھی نا، اسی طرح اس طوفان نوح اور آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا. آخر اللہ نے کہا قلعی ماں کی پانی روک دے زمین اور آسمان تو تھم جا, تو پھر پانی رکا. پھر آدم نو کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ ٹکی اور لوگ آئے, تھوڑے سے لوگ بچے. تو اللہ نے آج جتنے دنیا میں ہم سب, آپ کو بتائیں, آدم کی نسل سے, نو کی نسل سے, جہاں آئے گا ذکر آپ کو لکھاؤں گی کہ کس علاقے کے لوگ, ان کے تین بیٹے تھے ان کی نسل سے جن سے یہ پوری دنیا چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے تو پھر کیسے چنتا ہے. چلیے اگلے چنے ہوئے کردار کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور وہ کون تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا؟ آل ابراہیم کو. دیکھیے ذرا اوپر غور کیجئے گا کہ جب بات ہوئی چننے کی, آدم اکیلے, نوح اکیلے, لیکن جہاں بات ہو رہی ابراہیم کی, آل ابراہیم. ابراہیم کے تو کیا کہنے, ان کا تو پورے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہوم سویٹ ہوم, کہ جس گھر کا ایک ایک بچہ اللہ کے رستے کے کاموں میں لگ جائے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے چلے تھے, آپ ان کی ہسٹریاں پڑھیں نا تو رونا آ جائے گا آپ کو, یہ ہماری ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی, ہائے باپ نہیں تو ماں نہیں تو فلاں نہیں تو بھائی نہیں تو بہن نہیں تو دولت نہیں. آپ کبھی نبیوں کی زندگی پڑھے آپ کو لگے گا دنیا کے سب سے زیادہ قابل رحم لوگ. کوئی ان کے بڑے بڑے گھر نہیں تھے, کوئی ان کی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں تھی, اور لینڈ کروزرز نہیں تھے, اور ان کے نام پہ بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے, لیکن اللہ کتنے پیار سے کہتا چنتا. اکیلے نکلے تھے گھر سے, سب سے پہلے تو اللہ نے ان کو چنا کہ ایک کافر ماحول میں پیدا کیے گئے, لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو سلامت رکھا. سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کس طرح کہ ایتھیسٹ ماحول تھا ان کا, کہ لوگ اللہ تک نہیں پہنچتے, صرف کریشن میں کھوئے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں ان سب کے رب کو مانتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہم کہتے ہیں کیا کریں نا, پھر ہم ویسٹ میں جو رہتے ہیں. نہیں پلیز, آپ نہیں سمجھ سکتی, ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں یہ تو کرنا پڑے گا, یہ تو پہننا پڑے گا, یہ تو جانا پڑے گا. آج کتنے ہم کمپرومائزنگ ہو گئے. آج ہم اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارے ڈریس کیوں بدل جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملکوں میں ابھی بھی وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں جو کہ ہم یہاں اپنے بچوں کے نام پہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تصور کر کے دیکھ لیں, جہاں میں, میرے حالات, میرے گھر, میرے بچے, میرا شوہر, جس طرح میں ہوں, اگر اللہ کے نبی میری زندگی میں آ جائیں اور مجھے دیکھیں تو کیا میں کمفرٹیبل فیل کروں گی؟ ہم تو اتنی جلدی رنگ بدلتے ہیں. ابراہیم ان سوالوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں, اچھا جو بچے کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ابراہیم کا کیا ہوگا؟ کس نے اس کو راستہ دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. پھر دوسرا ان کا چناؤ کیا تھا کہ ان کو بڑی چھوٹی عمر میں اللہ کے راستے میں ہجرت کا موقع مل گیا. آپ کو پتا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت ساری ہجرتیں تھیں, کبھی اکیلے جا رہے ہیں, پھر بیوی کے ساتھ ہجرت کی, پھر بیٹے کے ساتھ کی, پھر بیٹے اور بیوی کو چھوڑا. تو اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے پھرایا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ کیا ہوا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی. جب اولاد عموماً نہیں ہوتی, پڑھیں گے آگے انشاءاللہ ہم قصہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. پھر اس طرح اللہ نے ان کو کیسے چنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو, ان کی بیوی اور بچے کو اللہ کا گھر بسانے کے لیے. آپ کہیں گے یہ کچھ نہ ہو, جدائیاں, یہ کیا دین ہے, یہ کیا زندگی ہے, گھروں کے نقشے خراب ہو گئے, میاں صاحب آتے ہیں بیگم نہیں, بیگم آتی ہیں میاں صاحب نہیں, یہ دین بڑا خراب ہے. نہیں, ان کو بھی گرم روٹی چاہیے تھی, لیکن بوڑھی بیوی بچے کو چھوڑ دیا وہاں پہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو کیسے چنا, ان کے معصوم بچے کی ایڑیوں سے پانی کا ایک ایسا چشمہ نمودار ہوا جو قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. زم زم, یہ اسماعیل کی ایڑیوں کی نشانی تھی. اللہ اس بچے کے نقشے قدم کو محفوظ کر لیتا ہے پانی کی صورت میں, جیسے باپ کے نقش قدم کو مقام ابراہیم کی صورت میں چنتا ہے. اللہ نے ان کی بیوی کو چنا کہ وہ ایک ایسی امت کا ذریعہ بنی کہ جہاں بالکل کچھ نہیں تھا, وہاں اللہ نے بی بی حاجرہ کے بیٹے سے ایک ایسی سرین لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک امت کا حیا تھا, مردہ امتوں میں اللہ ایک ایسی امت کھڑی کر دیتا ہے کہ جہاں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے, اور کئی زندہ امتیں ہوتی ہیں اور ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے, جیسے یہود تھے. اور ابراہیم اسماعیل کہاں تھے؟ ایک ویران جگہ پہ پیدا کیے گئے, بھیج دیے گئے اور اللہ نے ان کو چنوا لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ان کے گھرانے کا چناؤ کیا تھا؟ کہ اللہ نے کہا کہ اے باپ بیٹا میرا گھر بناؤ. پہلے پارے کا آخر پڑھ چکے ہیں, یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. کہا کہ چلو آؤ میرا گھر بناؤ. اور وہ دیکھو وہ وقت جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کے میرے گھر کی دیواریں کھڑ کر رہے تھے. وہ جرف ابراہیم اسماعیل گھر کی باتیں بنیادیں بنا رہے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آل ابراہیم کا چناؤ کیسے ہوا, کہ اللہ نے ان سے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا. نبی آج ہمیں معلوم ہے ہم کی نسل سے, سوائے ان تین چار انبیاء کرام کے جو ان سے شروع پہلے تھے, حضرت ادریس, حضرت الیاس, جو شروع کے دنوں کے نبی تھے. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نون پروفٹس ہیں سب ابراہیم کی نسل سے, پیچھے آپ کو نسب نامہ دکھا چکے ہیں, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سب ان میں سے کتنے پیغمبر آئے. آپ بتائیے کیا ہم جنا جانا چاہتے ہیں اس طرح؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ خیر کے چشمے جاری کرائے کہ جس کا پانی آج بھی انسانیت پی رہی ہے. کبھی سوچا کریں کہ اگر نبی نہ ہوتے, یہ میں نے ایک سال میں تل کا رسول کا پورا پارا رسالت کے ٹاپک پہ کروایا تھا, تو اس میں ہم نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کبھی آپ نے رسولوں کا احسان سمجھا؟ آج ہم استادوں کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بہت کچھ ہمیں بتا رہے ہیں, بہت ہمیں ہدایت دے رہے ہیں, علماء کرام کے گن گاتے ہیں. اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ کا فرشتہ ہمارے اوپر تو آنا نہیں تھا. تو ان نبیوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستوں میں لگا دی. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. چونکہ آل کا لفظ جہاں بھی آ رہا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے, تو ابھی سے ایک چھوٹی سی ٹپ لے لیجئے. بلکہ میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں, کچھ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا, کہ دین کا سفر تنہا نہیں چلتا. چلتے ہیں نا تو بچوں کو ساتھ لے کر چلیں, شوہر کو اپنا ہم خیال بنائیں. اتنے مؤدب, اتنے ایٹیکیٹڈ اور گڈ لکنگ آپ بن جائیں کہ آپ کے شوہر خود بخود آپ کے اس سفر میں شامل ہو جائیں. روب نہیں ڈال سکتے آپ, غصہ نہیں کر سکتے, حکم نہیں دیں گے, کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. پہلے آپ ان کی اچھی باتیں مانیں, پہلے ان کو دکھائیں کہ میرا دین کتنا خوبصورت ہے جو مجھے کتنی اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے, اچھی ماں بنے, اپنے گھر کو صاف کریں, کھانے. اور نہ کوئی مانے, آپ کے لیے اللہ راستے بنا دے گا. جتنا ہم باہر کی زندگی کے لیے کیوریس ہے نا, ایک مسلمان عورت اتنا گھر کے اندر ہوتی ہے. پھر بچے, آپ دیکھیے کہ میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی, مجھے اتنی اچھی لگی کہ مجھے بھولی نہیں, شاید ایک ہی دفعہ پڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تم دور جانا چاہتے ہو, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ لکھ کے دیکھ لیں, جس کو واک کی عادت ہے وہ لکھے, بلکہ پہلے سوچ لیں. آپ جب واک کرتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا ایک گول کیا ہے کہ آپ دور جانا چاہتے ہیں, لمبی واک, اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنی واک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, فروٹفل. تو وہ بات کچھ اس قسم سے تھی, اگر تم دور جانا چاہتے ہو نا, اپنی بنی چاہتے تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. بات کچھ بھی ہو, یہ بات حقیقت ہے. جو گھر, دیکھیے ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے. میں نے باہر سے اٹھا کر ایک چیز مائکرو ویو میں رکھی, میں نے 30 سیکنڈ لگائے, گرم ہو گئی. میں نے اسی گمان کے مطابق فریج میں سے بھی وہی چیز نکال کے اوون میں رکھ دی, 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں گرم ہوئی. فرق کس چیز کا ہے؟ کہ یہ دیکھو کہ پہلے کیا ٹیمپریچر تھا. بالکل اسی طرح ہمارے خاندان, ہمارے گھر, ہمارے دوست, ہمارے لائف سیٹ اپ, یہ ڈفرنٹ ٹیمپریچر پہ ہوتے ہیں. کچھ گھرانے پہلے الحمدللہ, یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بے دین لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں, خدا فراموش تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے, لیکن کچھ لوگ زیادہ دور جا چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے گھر والے, اپنی بیویاں, اپنے شوہر, اپنے بچوں میں کوئی بہت دور دکھتا ہے, کلوز کر کے لائیے. پہلے اس کے عقیدے کی بات اس کو نماز پہ لگائے, پھر اس کی دوسری چیزوں پہ کریں, لیکن کوشش کریں کہ ہم نے اس سفر میں ساتھ چلنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, آپ وہاں جا کے جملہ سنیں گے, زندگی رہنی یا نہیں رہنی ابھی سن لیں. اکثر دعا تو سب کو یاد ہے نا. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں شوہر اور بچے اور بیوی, کہ جب وہ اتنی نیکیاں کریں کہ ان کو نیکی کرتا دیکھ کے ہماری آنکھیں بھیگ جائیں, ہمیں رونا آ جائے اپنے بچوں کی نیکیاں دیکھ کے. یہ دعا دیا کریں اپنے بچوں کو, اور آج آپ ان کے لیے سحریوں میں روئیں, بل اسخار مستغفرین. پیچھے پڑا ہے دو سبق پہلے, ارے اس سبق کی تھیم چلے گی, اور یہی ہے وجہ جس کی وجہ سے غالباً اس سورت کو سورت آل عمران کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے, وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, آلِ عمران کو چنا. باقی سارے نام ہمارے لیے پرانے تھے, لیکن آل عمران کا لفظ اتنا کامن نہیں ہے ہمارے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل عمران سے مراد کون سی آل ہے. تو تاریخ میں دو عمران گزرے, نمبر ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, ٹھیک ہے, یہ حضرت سلیمان کی نسل سے تھے. اگر ہم یہاں ان کا چناؤ دیکھیں تو اللہ نے ان کو کیسے چنا, بی بی مریم جیسی پاکیزہ بچی ان کو دے دی, جس سے اپنی عزت اور عفت اور شرم کی حفاظت کی, اور پھر اس کے خاندان میں پیدا کر کے ایک پوری بنیاد کھڑی کر دی ایک مذہب کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو اگر اس تناظر میں چنا تو وہ کیا تھا, کہ یہ شخص بیت المقدس کے خدمت گاروں میں سے تھے, یعنی ٹیک کیئرر آف دی بیت المقدس تھے, خاص لوگوں میں سے تھے, اپنے قوم کے بڑے تھے, لوگ ان کی عزت کرتے تھے. یہاں بھی دیکھیے کہ دین کا کام کیا کرتے ہوں گے, مسجد میں جا کے تقریریں کرتے تھے, نہیں صفائی کرتے تھے. آج ہم اپنی نیکی دوسرے کو دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل. یاد رکھیے کہ اس عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے غالباً, اس کا خلاصہ کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے, السید القوم خادمہم, جو جتنی خدمت کرے گا نا اپنے لوگوں کی وہ ایک وقت آئے گا سردار بن جائے گا. ہم کہتے ہیں سردار اور خدمت اور صفائی اور توبہ, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ چناؤ کے لیے پہلے جھکنا پڑتا ہے. ان کا انتقال حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. اگر ہم آل عمران کے اندر دوسرے عمران کو دیکھ لیں تو دوسرے عمران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باپ. لیکن اگلا واقعہ جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ ہے. کیا ہوا تھا, اب ان کو ذرا ہم اگلی آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. علی العالمین چنا, جہانوں پہ چنا, تو مراد یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان سب پہ ان کا چناؤ ہوا اور یہ سارے اس پہ آ گئے. کیسے تھے یہ لوگ, آیت 34, ذریتم بعدہا من بعد, یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں, یعنی نبوت کا سلسلہ بعض دفعہ خاندانی سلسلہ بھی بنا. ہم پڑھ چکے ہیں نا, باپ کا بیٹا تر نسل جو تھے وہ نبی تھے. سب سے زیادہ کس کے نسب میں نبوت آئی آپ کو پتا, حضرت یوسف علیہ السلام, کریم ابن کریم ابن کریم, یعنی یوسف کے باپ یعقوب, یعقوب کے باپ اسحاق, اسحاق کے باپ ابراہیم, یعنی پردادے تک اوپر تک نسل میں نبوت تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. ذرا ذہن میں اب وفد نجران کو پھر لے آئیے, یہ ساری باتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں. آج کے سبق میں آپ نے دو دلائل نوٹ کرنے ہیں رہبانیت کے رد کے, نن ازم, اسلام کے نام پہ شادی نہیں کرنے والا بنیاد جو تھی, ذریتم بعدہا من بعد سے, یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کثرت سے ہے, لیکن اس دور میں اس کے استعارہ شروع ہو چکے تھے کہ کرسچینٹی میں شادی کا دین کے خلاف سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے ہیبٹ کے نام پہ ننز ایک ڈریس پہنتی ہیں, سر سے پاؤں تک کورڈ ہے, شادی نہیں کرتی. ان کے کچھ لوگ ہیں جو اسی منصب پہ پہنچتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, وہ بھی شادی نہیں کرتے. پھر وہ چرچز کی خدمت کرتے اور وقت وہاں سب رکھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ نیکی ہے, حالانکہ اصل میں جو وہاں گندگی ہے اللہ کی پناہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بچے پیدا کرتے تھے نبی, یعنی یہ ایک رد ہے اس بات کا کہ شادیاں کرو اور بچے پیدا ہوں. یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے تھے. حضرت نوح آدم کی نسل سے تھے, حضرت ابراہیم نوح کی اولاد میں سے تھے, اور حضرت ابراہیم کا پورا خاندان بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اور پھر آل عمران, یعنی یہ ایک ہی فیملی میں تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. کیا جو آگے آنے لگا, یہ جو اللہ کی صفات آتی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ جانے دیا کرے. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے نا, تو شروع میں ہمیں موضوع سمجھ آتا ہے تو آخری حصے پہ فوکس ہی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جب ایک سال دورہ قرآن ہم نے اسماء الحسنی کی روشنی میں کیا, تو اس سال سب سے زیادہ بات ہم آیت کے اینڈ پہ کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور یہ کمبینیشنز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ایسے نہیں بنتے, ان کے پیچھے حکمت ہے. آگے چونکہ ایک عورت کی ایک دعا اور ایک نظر کا تذکرہ آنے لگا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمیع یعنی اس کی بات سن لی, اور علیم اس کی نیت کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا. کیا ہوا تھا, آیت 35, اس قالت امرات عمران, جب کہا عمران کی عورت نے, یہ ہے لفظی ترجمہ. عمران کی عورت کہیں گے تو دو طرح سے سمجھیے گا اس کو. لفظ امرا عربی زبان میں اردو کی طرح دو معنوں میں آتا ہے, ایک ہے بیوی ہاں, اور ایک ہے, پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا اس پہ نساء کے اندر کہ زین للناس حب الشہوات من النساء, تو امرا اس کا واحد ہے, نساء جمع ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہم لیں کہ جب عمران کی عورت, تو مراد ہے کہ قبیلہ عمران کے قبیلے کی ایک عورت, کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلی آیت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہوا, تو یہاں مراد ہے عمران کی بیوی نے. اور یہی بات قریب از قیاس ہے کہ یہ امرات تو عمران عمران کی بیوی تھی, حنہ بنت فاقوس, ان کا نام تورات میں ملتا ہے ہمیں, ہا سے بڑی ہا سے حنہ. کیا کہا, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں تیرے اس کو جو میرے پیٹ میں ہے. عجب کہا عمران کی بیوی نے, اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھوڑا کر. اللہ اکبر, یہ کون تھی, کہاں تھی, ان کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں. دیکھیں قرآن پاک کا انداز تفصیلات میں نہیں جاتا, بس پوائنٹس لیتا ہے. حضرت عمران بیت المقدس کے بڑے تھے, خدمتگاروں میں تھے, بڑے باعزت تھے. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا. پھر جب اللہ کا حکم ہوا, بیوی پریگننٹ ہوئی, اللہ کا حکم دیکھیے کہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہاں لکھیے اپنے ہمارے سوسائٹی کے رجحانات کو, ایک عورت پریگننٹ اور شوہر کا انتقال اور کچھ بھی نہیں. عموماً ہمارے یہاں ایسی عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے, تو میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا, کتنا ان کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن یہ عورت حقیقی پاکیزہ نیک متقی عورت تھی, زہد والی تھی. کہتے ہیں کہ جب پریگننٹ تھی تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں, یعنی اس پہ دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالوں گی, اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے خاص کر دوں گی, تورات کی خدمت کرے گا یہ بچہ, میں اس سے کوئی معاشی امیدیں نہیں لگاؤں گی. آزاد کرنے سے مراد کہے کہ اس کو اپنی طرف سے آزاد کرتی ہوں. فتقبل منی, پس تو اس کو میری طرف سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو خوب جان جاننے اور سننے والا ہے. سکتا ہے پہلے تو اس کو لکھ لیں کہ اس منت کو نظر نظر, وہی جو نظر تم زال والا, نظر تبرو کہتے ہیں, تبرو بر سے نیکیوں کی منت. اور قرآن پچھلے دور میں یہ عام بات تھی کہ لوگ اپنی اولادوں میں سے کسی بچے کو اللہ کے نام پہ ڈیووٹ کر دیتے تھے. اس کی ہمیں مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والد کی روشنی میں بھی ملتی ہیں کہ عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا. یہ اس طور کا رجحان تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس عورت نے ایک بچہ یا بچی, اب ان کو نہیں پتا کیا آ رہا ہے, بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, اللہ کے نام پہ کر دیا. سچ بتائیں کہ یہ منت کون مان سکتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو, کہ میں اس کو پیٹ میں رکھنے کے باوجود اپنا نہیں سمجھوں. محررہ, یعنی ہم اس کو انسان کی فطرت سے نہیں چھیڑتے, لیکن عموماً وہ لوگ خاص طور پہ جو دنیا میں بہت انوالو ہوتے ہیں, وہ بچے کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ جو بالکل, یعنی چلیں اپوزٹ دیکھتے ہیں, خوب مال ہے, دولت ہے, وہ بچہ کیوں مانگتے ہیں بھلا جائیداد کا وارث؟ رائٹ, ان کو پتا ہے ہم 10 ملازم بھی رکھ لیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بڑھاپے کا, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی جائیداد کا چلو اکلوتا ہی وارث آ جائے. ٹھیک ہے, پیسے والے لوگ کیا سوچ کے بیٹا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ دے دے تو ہماری چلے گا. دوسری وجہ لکھیے, یہ لکھنا پڑے گا آپ کو, سینے پہ ہاتھ نہ باندھے, کلاس میں ہاتھ باندھنے والا وقت نہیں ہوتا, لکھا کریں. نہ لکھ سکے پھر بھی لکھنے والی شکل بنائے, نام نہیں چل کٹے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو دشمنوں نے ہنسی اڑائی, کہا اے محمد اب تو نسل بریدہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی مغموم ہوئے کہ مجھے یہ تانا ملا, تو اللہ کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر. تیرا تو دشمن خود نسل کٹا ہے, تیرا نام تو میدان محشر تک چلے گا کہ ہم وہاں تجھے حوض کوثر دیں گے. لوگوں کی اولادیں تو ان کے نام ڈبو دیتی ہیں. تو لہذا دنیا میں اولاد مانگنے کی دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً کہ نسب چلے گا. تیسری وجہ, عموماً جو بچے کی خواہش کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے کا سہارا, ہمیں پانی پلائے گا. سنا بھائی یہ جملہ, ہائے ہمیں کون پانی پلائے گا؟ 10 لوگ پلا دیں گے کہ آپ کسی اولڈ ہوم میں چلے جائیں. یاد آ گئی جب میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا تمہارے بچے ہیں, تو کہتی یس, تو میں نے کہا دے اسٹیز ود یو, تمہارے ساتھ رہتے؟ کہتی نو نو نو, دے کم بٹ میرے ساتھ نہیں رہتے. تو میں کہا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے؟ کہتی میرا ہسبینڈ, اور اس کو میری بڑی ضرورت ہے. ذرا وہ بھی بوڑھی تھی تو میاں بھی بوڑھا ہوگا. پھر میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا کہ اسلام میں پتہ تمہیں کیا ہوتا ہے, اف یو وزٹ اینی مسلم کنٹری دیر از نو اولڈ ہوم دیئر. کیوں؟ کیونکہ ہر ہوم ہی اولڈ ہوم ہے. میں نے کہا کہ جب ہمارے بزرگ بوڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ اور قیمتی ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو اس طرح سے کیئر کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے ڈائمنڈز کی کرتے ہیں. کہتی یس یس آئی نو اینڈ دس از رائٹ وے. پھر میں اس کو اس طرح بات کر رہی تھی کہ دیکھو اس عمر میں چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو مل جاتی, اس میں تو دل چاہتا ہے کوئی پاس بیٹھے, ہم باتیں کریں, ان کے بچوں سے کھیلیں. کہتی یس یس, اور آپ دیکھیں اسلام کا کتنا پازیٹو پوائنٹ ہے. تو یہاں آپ دیکھیے چوتھی وجہ جو عموماً کم پیسے والے لوگوں کی ہوتی ہے وجہ, یعنی جن کے پاس کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ایک بیٹا دے دے دو ہاتھ ہو جائے ہمارے, چار بیٹیاں اکیلا باپ ہے کیا کمائے. جب کوئی یہ جملہ لکھتا ہے نا, بڑی نا سمجھی میں لکھتے ہیں لوگ, سچی بات ہے, مجھے سوچیں تو کبھی نہ لکھیں کہ ہمارے گھر میں اکیلے میاں کمانے والے ہیں. اکثر کبھی کہیں نہ کہیں یہ جملہ سننا پڑتا ہے, تو میں کہتی ہوں وٹ ڈز اٹ مین؟ دعا کیجیے اللہ ان کو سلامت رکھے. اور رجال قوامون علی النساء, آج یہ پرسپشن دے دیا کہ جس گھر میں صرف شوہر کما رہا ہے بس وہ مظلوم ترین شوہر ہے دنیا کا. نہیں, غلط ہے. اللہ نے مرد کے اندر اتنی ہمت اور برکت دی ہے مرد کے پیسے میں, ایک مرد ماشاءاللہ 5-6 بچوں اور بیوی کا خرچہ چلا لے گا, اور باقی دوسری کہانی. نیوں پہ نہ جائیں اس وقت تو بنا, تو اس یاد رکھیے کہ وہ آپ کو دیتے کچھ نہیں. جس دن ان کی پہلی پے آ گئی آپ کے پرس میں بھی آ گئی, تو اس دن آپ بھی ڈانٹتے ہوئے سوچیں گی کہ یہ مجھے خیر سے پیسے دیتا ہے. تو بہرحال بی بی مریم نے ان میں سے کوئی عذر نہیں رکھا, کہا کہ میں اس کو تیرے نام پہ کرتی ہوں. یہاں سے خاص طور پہ اس چیز پہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمارے اسلاف کی مائیں بالکل ایسی تھیں, بچپن میں گودوں کے بچوں کو اللہ کے نام پہ کر دیتی تھیں, وقف کرنا اس کو کہتے تھے, میں اس کو کروں گی. امام بخاری کا نام سب نے سنا ہے, میرا نہیں خیال کسی کو نہیں پتا وہ کون تھے. آپ کو پتا کہ ان کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا تھا؟ نہیں پتا. ان کی ماں نے بھی ایسی ہی منت مانی تھی کہ اللہ جو بچہ تو مجھے دے گا نا, میں حدیثیں لکھے گا. اور آپ کو پتا کہ اس وقت پتہ نہیں ان کے شوہر تھے کہ نہیں, بہرحال وہ بھی شوہر ان کے بھی ان کی آنکھیں نہیں تھی, نابینا تھے, جس کو آج کے دور میں آپ کہیں کہ بون بلائنڈ, نابینا پیدا ہوئے. بالکل وہی سچویشن آپ یہاں قائم کر کے دیکھ لیجئے کہ ماں نے بچے کوئی نیت کی اور ہوا کیا, بچہ نابینا ہو گیا. آج کی عورت ہوتی کہتی دیکھا ایک تو نیکی کی نیت جب سے کی ہے تب سے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے گھر کے, کورس کیا شروع کر لیا, نری لڑائی شروع کر لی ہے, حقوق والے بات تو سارے تج ہو گئے. ہاں نہیں, بڑے صبر اور سکون سے وہ ماں بیٹھی ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ مہین مہینے دن جتنے بھی گزرے کے آگے روتی ہیں جائن مس پہ کہ اللہ میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی, تیرا بہت شکریہ تو نے مجھے دے دی, تو نے مجھے بیٹا دے دیا, لیکن اے اللہ اس کی ایک چیز تیرے پاس رہ گئی ہے, تو بتا کہ وہ کن نظروں سے نبی کی حدیث کو لکھے گا, وہ کیسے علم لے گا, وہ کیسے پڑھے گا. تو اللہ میرے بچے کی بنائی دے دے. اور آپ کو پتا کہ کتنی تڑپ تھی ماں کی دعا میں کہ جب دیکھا اس کے بعد تو امام بخاری کی بنائی آ چکی تھی, اللہ نے ان کو نگاہ دے دی. اور کیسی نگاہ دی, چاند کی روشنی میں یہ فتح الباری لکھی ہے انہوں نے, اتنا حافظہ تھا ان کا. کبھی پڑھیں زندگی رہی تو آپ حدیث جب پڑھیں گے تو آپ خود سنیں گے اللہ تعالی زندگی ان کے پیش کرتے تھے ایسے ہی, ایک کی حدیث ایک کا متن ایک کی روایت کرتے کراتے, اور امام بخاری پورے مجمع میں اٹھ کے کھڑے کہہ دیتے کہ آپ نے یہاں غلطی کی. ایسی مائیں اگر آج بھی ہو بہت ساری, اور نہیں ہے تو بن جائیں ہم آج سے ایسی ماں کہ جو اپنے بچوں سے معاشی امیدیں نہ لگائیں, کہ یہ دعائیں مانگیے کہ بچے ہماری آخرت کو سنوارنے والے ہو جائیں. تب بھی یہی تھا. اب ہوا کیا اس ماں کے ساتھ, آیت 36, فلما ودعتھا, پھر جب اسے وضع حمل ہوا یعنی ڈیلیوری ہو گئی, بچہ ڈیلیور ہو گیا, قالت کہنے لگی ربی انی ودعتھا انسا, اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا, میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا. دیکھیے ودعتھا اور ودعتھا دونوں ودع اردو میں ہم بولتے ہیں نا, وضع حمل وہی لفظ ہے, حمل کا اپوزٹ ہے وضع, اٹھانا, اور اس کا اپوزٹ کیا, چھوڑ دینا. یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو بالکل وہ جس کو کہتے ہیں کہ لاشعوری میں, اور اچانک بول اٹھی کہ اللہ آپ کو پتا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے, تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ ہاں, لیکن مراد کیا ہے کہ ان کے لیے انایکسپیکٹڈ تھا. کیوں سوچا کہ بیٹی ہو گئی, ہائے اللہ میں نے ودا تو ہاں انسا, ہائے بیٹی ہے اس کا جہیز بنانا پڑے گا, ہائے اس کو بھیجنا پڑے گا, یہ وجہ تھی؟ نہیں, یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ میری منت کا کیا ہوگا, ہم ہوتے کہتے چلو شکر ہے بیٹی ہو گئی, ہم نے تو نیت کی تھی, اب نہیں کام ہوا تو نہ سے, بیٹا ہوتا تو کرتے, کیونکہ ہیکل والے بیٹیوں کو نہیں قبول کرتے تھے, اور بیٹی کے ساتھ ذمہ داریاں بہت ہیں. تو اللہ کو پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جانا ہے. اب اس میں دونوں باتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ اللہ کو کیوں بتاتی ہو، اللہ کا تو پہلے ہی پتا، اور دوسرا اس میں کیا کہ اللہ کو خوب پتا. ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا کہ بیٹی، یعنی اللہ کو حکمت پتا ہے. اور ڈاکٹروں کے ترلے منت کرو، اچھا بتا دو بیٹا کہ بیٹی، کیوں؟ گیپ لے لیتے ہیں کہ وہ کپڑوں کا سٹائل ہی بدل جائے. کئی لوگ ایسے ان کے پاس ابھی بھی اپنے بچوں کے کپڑے پڑے ہوں گے، وہ دیتے ہی نہیں کسی کو پرانی چیزیں، کہتے ہیں نہیں رکھی ہوئی ہیں نشانیاں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کیسے سوچ بدلتی ہے. ان کو صرف ایک غم تھا کہ میری نظر کا کیا ہوگا، میں اس بچی کو لگاؤں گی کہاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلا جملہ جو ہے اس کو دو اینگل سے سمجھیے گا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ لکھیے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اور بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا. اس جملے پہ بعض لوگ بڑے ناراض ہیں، دیکھو دیکھو یہ کیا جملہ ہے. اب یہ کس نے کہا؟ ایک صورت یہ ہے کہ یہ مریم کی والدہ کا قول ہے، تو پھر ان کا مطلب کیا تھا کہ لڑکا لڑکی کی مانے تو نہیں ہوتا، یعنی اگر لڑکا ہوتا تو اس کو خدمت میں لگا دیتی، وقف کر دیتی، اب تو بیٹی ہو گئی ہے. اور اگر اس کال کو، بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، آگے بھی وہی بات ہے، بیچ میں ایک جملہ ہے. مثال دیتی ہوں، ویسے ہم عورتیں ایسے جملے بہت بولتی ہیں، بس ہم کہتے ہیں اچھا میں لاہور گئی، پھر وہاں گئے، پھر ہم شالامار باغ گئے، اور پھر وہاں سے آگے گئے. کیا تم نے شالامار باغ دیکھا؟ اب یہ جو ہے نا، یہ کیا تم نے شالامار باغ دیکھا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے جس کا کلام کے آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات چلتی ہے تو بیچ میں کمنٹ کے طور پہ آتا ہے. تو بس کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کال ہے کہ لیس ذکر کل انسا. اچھا کچھ لوگ اپیرنٹلی اس پہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں، عورتوں کی بےزتی کی ہے. کہتے ہیں بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، یعنی ہمیں بیٹا چاہیے موسٹلی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا بیٹی جیسا کوئی نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ اس کو اس اینگل میں بھی دیکھیں تو جو محبت اور جو افیکشن ماں کو خاص طور پہ بیٹی سے ملتی ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتی. دیکھیے اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. اکیلی عورت تھی، عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ اس کو بیٹا دیتا، یہی کہتی ہے نا. چلو اس کے بڑھاپے کا سہارا، شاید میں نے آپ کو پیچھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ چھ بہنوں کا ایک بھائی تھا، شادی ہوئی اور ایک بچی تھی، اور اس کے بعد سوئمنگ پول میں سر لگا تو اسپونٹینیسلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ بیوی پھر پریگننٹ ہے، 9 مہینے کی اس نے عدت کی. اب لوگ کیا کہتے، اللہ ان کو ایک بیٹا دوں گا، اور چھ بہنیں، دادی نانی، ایک بیٹی بیوی، کتنی 10-12 عورتیں تو پہلے ہی تھیں گھر میں، صرف ایک بوڑھا باپ تھا، اور جب 9 ماہ بعد دیکھا تو پھر ایک اور بیٹی ہو گئی. عقل کیا کہتی ہے، بیٹی نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے اکیلی عورت تو بیٹوں کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اگر آج کا معاشرہ دیکھیں، بعض دفعہ ہم بھی خواہش بیٹے ہی کی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بیٹا بیٹی، آف کورس تربیت پہ اثر ہوتا ہے اور قسمت کی بھی بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹے نافرمان ہوتے ہیں تو بیٹیاں نہیں ہوتی، یہ بالکل نہیں. بعض بیٹیاں جو ہیں ایسی بری ہوتی ہیں کہ ماں باپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جو سیم سیکس ہے نا اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اکیلی عورت تھی، اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی، تو وہ بیٹیاں جو دکھ کی سکھ کی ساتھی، جو گھر میں رہنا، ان کو کمپنی دینا، بعض دفعہ بیٹے چاہیں بھی تو ان کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مر، یہاں اصل میں یہاں مانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کام میں نے اس بیٹی سے کرانا ہے وہ بیٹا کر ہی نہیں سکتا. مراد کیا ہے؟ عیسیٰ کی ولادت. جی بالکل, کہ میں نے تو آپ سے ایک نسل چلانی ہے تو وہ لڑکا تو نہیں پیدا کر سکتا. ٹھیک ہے اکیلی عورت سے اللہ تعالیٰ کروا دے گا, لیکن اکیلے مرد سے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو گویا کہ یہ ساری تعویلات ہو گئیں. اور ساتھ ہی کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم نام کیا ہے؟ مریم لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے, ہیبرو لینگویج کا نام ہے. دیکھنے میں عربک لگتا ہے لیکن ہیبرو ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عاجز, عاجز ہمبل, فرما بردار, اوبیڈینٹ اور قنوت والی, یعنی ویری مچ ہمبل اور بہت زیادہ اوبیڈینٹ بچی. نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام سے سب کچھ ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں بچوں کے اچھے نام رکھنے کی طرف اشارہ ملتا ہے. سمجھی میں غلط نام بھی رکھ دیتے ہیں, جیسے مجھے چند دن پہلے پتا چلا انا نام. اب انا کیا ہے؟ ایگو, آئی ایم. اب اگر آپ اس کو لکھتے ویسے ہی جیسے اردو میں لکھی جاتی ہے نا, تو اچھا نام نہیں ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آسی